بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک ہجر کی 45 سے لے کر 50 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے مجید خاموشی. سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے. پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام آس پاس. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام افکار و نظریات اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا طلوع. سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. جی ہاں سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی نشریات آپ شارٹ ویب میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں. آج پیر ہے 11 اردی بہش 1402 ہجری شمسی مطابق 10 شوال المکرم 1444 ہجری قمری اور 1 مئی 2023 عیسوی. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. من کی بات پروگرام میں اٹھائے گئے مسائل عوامی تحریک بن گئے. اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام میں ہندوستانی وزیر اعظم کا دعویٰ. کراچی میں عالمی یوم محنت کشاں کی ریلی. مزدوروں کا استحصال بند کرنے اور سماجی تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ. جدید ٹیکنالوجی میں ایران کی پیش رفت کا سلسلہ جاری. صدر کی موجودگی میں ملک کے اندر تیار ہونے والے ہوائی جہاز کے انجن کا کامیاب تجربہ. فلسطین میں صہیونی فوجوں کی وحشیانہ بربریت. بیت لحم میں اسپتال پر حملہ اور آنسو گیس کی شیلنگ. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے من کی بات پروگرام میں اٹھائے گئے مسائل عوامی تحریک بن گئے ہیں. ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق نریندر مودی نے اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے تازہ ایڈیشن میں کہا ہے کہ انہوں نے اس پروگرام میں جو مسائل اٹھائے وہ عوامی تحریک بن کے ان کی زندگیوں میں بڑی تبدیلی لائے ہیں. انہوں نے من کی بات پروگرام کے 100ویں ایڈیشن میں کہا کہ انہوں نے اپنے اس پروگرام میں عوام سے جڑے مسائل اٹھائے ہیں. ہندوستان کے وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی بات ہو، صاف ستھرے بھارت کی بات ہو، کھادی کی بات ہو، فطرت کی بات ہو یا آزادی کے امرت مہوتسو کی بات ہو، انہوں نے من کی بات میں جو موضوع بھی اٹھایا وہ سب عوامی تحریک بن گئے. انہوں نے کہا کہ من کی بات پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے کئی عوامی تحریکوں کو جنم دیا ہے. یاد رہے کہ من کی بات ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ماہانہ ریڈیو پروگرام کا نام ہے جس میں وہ خود اپنے بقول عوام کے مسائل اور عوام کے من کی بات کرتے ہیں، لیکن اپوزیشن کا الزام ہے کہ وہ اس پروگرام میں عوام کے من کی بات کم اور اپنے من کی بات زیادہ کرتے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور صنعتی دارالحکومت کراچی میں یوم محنت کشاں کے مظاہروں میں مزدوروں کے لیے مناسب تنخواہ اور سماجی تحفظ کا مطالبہ کیا گیا. کراچی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق عالمی یوم محنت کشاں پر کراچی پریس کلب کے باہر مختلف تنظیموں کے اراکین نے مظاہرہ کر کے محنت کشوں کے استحصال کا سلسلہ بند کرنے اور انہیں سماجی تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ریلی کے شرکا کہنا تھا کہ سرکاری اداروں کی نچکاری نے بنیادی سہولیات اور سماجی تحفظ کے منصوبوں تک پسماندہ طبقات کی رسائی کو براہ راست متاثر کیا ہے۔ کراچی میں یوم محنت کشاں کی ریلی میں کہا گیا کہ پاکستان میں سبسڈی کے خاتمے، کارپوریشنوں کے لیے بل آؤٹ، کفایت شعاری کے اقدامات اور ترقی کے اخراجات میں کٹوتی نے خواتین، اقلیتوں اور غریب نیز پسماندہ طبقات کو مزید قابل رحم بنا دیا ہے۔ ریلی کے شرکا کہنا تھا کہ خواتین اور صنفی اقلیتوں کو معقول ملازمت اور کم ترین اجرت سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے محنت کشوں کے حقوق پورے کرنے کو عالمی معیشت کے لیے اہم ترین چیلنج قرار دیا ہے۔ انہوں نے یوم محنت کشاں کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے محنت کش طبقہ شدید دباؤ میں ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم میاں شہباز شریف نے اسی کے ساتھ اعلان کیا کہ ان کی حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے عزم پر قائم ہے کہ معاشی ترقی کے فوائد ملک کے تمام طبقات تک پہنچیں اور مزدوروں کے لیے خوشحالی میں تبدیل ہوں۔ جماعت اسلامی پاکستان نے کراچی میں ناقص مردم شماری کو منظم منصوبہ بندی قرار دیتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کراچی کی ناقص مردم شماری کے خلاف جماعت اسلامی پاکستان کے احتجاجی مظاہرے میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں نے حصہ لیا۔ اس رپورٹ کے مطابق شارع فیصل پر نرسری بس اسٹاپ کے قریب سڑک کے دونوں طرف مظاہرین نے جماعت اسلامی کے پرچم، اعلانات اور بینر اٹھا کے ناقص مردم شماری کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے خبردار کیا کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے کم گنی گئی تو شہریوں کا سخت رد عمل سامنے آئے گا۔ بتایا گیا کہ کراچی میں ناقص مردم شماری کے خلاف جماعت اسلامی پاکستان کا احتجاجی مظاہرہ 2 گھنٹے سے زیادہ مدت تک جاری رہا۔ مظاہرے سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی کی مردم شماری کے تعلق سے مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، تینوں اہم سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو سخت ہدف تنقید بنایا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے پاکستان کی وفاقی حکومت کی اتحادی ایم کیو ایم نے الزام لگایا ہے کہ مردم شماری میں سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر منصوبہ بندی کے ساتھ کم دکھایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری نے بھی لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں مردم شماری کو ڈھونگ دیتے ہوئے قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جماعت پہلے ہی مردم شماری کو مسترد کر چکی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی موجودگی میں مپنا انڈسٹریل پروگرام میں تیار شدہ ہوائی جہاز کے مکمل ایرانی انجن کا تجربہ کیا گیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق صدر مملکت کی موجودگی میں ہوائی جہاز کے مکمل ایرانی انجن اور اس کے کنٹرول سسٹم کا، جسے ریورس انجینئرنگ کے ذریعے مپنا انڈسٹریل گروپ کے ماہرین نے تیار کیا ہے، کامیاب تجربہ کیا گیا۔ صدر مملکت نے مکمل طور پر ایران میں تیار شدہ بجلی بنانے والی جدید ایف کلاس گیس ٹربائن کا بھی معائنہ کیا، جس کے جدید اور ہائی ٹیک پرزے مپنا کمپنی میں بنائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اسی طرح مپنا گروپ کے ماہرین کے ڈیزائن اور تیار کردہ لوکوموٹیو MAP24 کا بھی معائنہ کیا۔ اس لوکوموٹیو کے کنٹرول سسٹم، بوگی، بریک اور باڈی سمیت اہم اور اصلی پرزے مپنا انڈسٹریل گروپ میں بنائے گئے ہیں اور ملک کے اندر تیار شدہ آلات اور پرزوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ملکی کمپنیوں کی توانائیوں سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی عالمی یوم مزدور کی مناسبت سے مپنا کمپنی میں گئے اور انہوں نے تھرمل اور قابل تجدید توانائی سے چلنے والے بجلی گھروں، تیل اور گیس، ریلوے نقل و حمل، ہوائی جہازوں کے انجنوں، بنیادی مرمت اور اوور ہالنگ، الیکٹرک گاڑیوں، صحت اور پانی کے شعبوں سمیت مختلف شعبوں میں مپنا انڈسٹریل گروپ کی کامیابیوں اور مصنوعات کا معائنہ کیا۔ مپنا انڈسٹریل گروپ ایک ایرانی انجینئرنگ کمپنی ہے جو درحقیقت کئی کمپنیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ گروپ بجلی گھروں، بنیادی تنصیبات اور گیس پائپ لائنوں کی تعمیر، کھدائی اور ریل ٹرانسپورٹیشن کے شعبوں میں کام کر رہا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے غاصب صہیونی پارلیمنٹ کے 32 اراکین نے صہیونی حکومت کی اندرونی مشکلات سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنے ایک مراسلے میں صہیونی وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے ایران کی تقسیم پر اسرائیل کی حمایت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان صہیونیوں نے رضا پہلوی کے دور تل ابیب میں ایران کے نظام اسلامی کے مخالفین میں اتحاد ظاہر کرنے کے لیے ایران کی تقسیم کا خواب دیکھتے ہوئے جنوبی آذربائیجان کے نام سے ایک اور ملک کے قیام کے لیے اسرائیل کی جانب سے حمایت کی جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس اقدام سے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ ایران کے مخالفین صہیونی حکومت کو ملا کر ایران کی تقسیم کا بیہودہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں کہ رضا پہلوی نے مختلف صہیونی حکام سے ہونے والی ملاقاتوں میں ایران کے خلاف ممکنہ فوجی اقدام کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، جبکہ ایرانی عوام بارہا اپنے مظاہروں میں ایران کے اسلامی جمہوری نظام کی بھرپور حمایت کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے ایران کے خلاف کسی بھی قسم کے صہیونی جارحانہ اقدام کا دندان شکن جواب دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی اور بیت اللحم میں ایک ہسپتال کو جارحیت کا نشانہ بنایا اور ہسپتال کے اندر آنسو گیس کا استعمال کیا۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے پیر کو بیت اللحم میں سرکاری ہسپتال پر حملہ کیا اور ہسپتال کے اندر آنسو گیس کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں ہسپتال میں موجود بیماروں اور ان کے تیمارداروں کی حالت غیر ہو گئی۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں غاصب صہیونیوں کے اس وحشیانہ اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ دوسری جانب صہیونی انتہا پسندوں نے پیر کی صبح سخت سیکورٹی کے ساتھ مقبوضہ بیت المقدس میں مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی پر ایک بار پھر دھاوا بول دیا۔ ایسی حالت میں کہ اسلامی اور فلسطینی تشخص کی حامل یہ مسجد صہیونی فوجیوں اور صہیونی انتہا پسندوں کی جانب سے بارہا اجتماعی طور پر جارحیت کا نشانہ بنتی رہی ہے اور صہیونی فوجی اور غاصب صہیونی حکام اس مسجد کی بے حرمتی کرتے ہوئے مسلمانوں کے اس مقدس مقام میں داخل ہوتے رہے ہیں۔ اسلامی اور فلسطینی تشخص کی حامل مسجد الاقصی کو صہیونی فوجیوں اور صہیونی انتہا پسندوں کی جانب سے بارہا اجتماعی طور پر جارحیت کا نشانہ بنائے جانے کا مقصد اس مسجد کی زمان و مکان کے لحاظ سے تقسیم کرنا ہے، تاکہ اس مسجد کو رفتہ رفتہ صہیونی رنگ میں رنگ دیا جائے اور اس کا حقیقی تشخص ختم کر دیا جائے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق غرب اردن کے علاقے اریحا میں غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کے ہاتھوں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ یہ شہادت عقبہ جبر نامی علاقے میں ہوئی۔ فلسطینی ذرائع کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے پیر کو غرب اردن میں اریحا کے علاقے عقبہ جبر پر حملہ کیا، جہاں فلسطینی نوجوانوں اور جارح صہیونی فوجیوں میں جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور نتیجے میں جبریل ادعا نامی ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا، جبکہ اس فلسطینی کے زخمی ہونے پر صہیونی فوجیوں نے اس فلسطینی نوجوان کو طبی امداد سے محروم رکھا اور ایمبولینس کو وہاں پہنچنے نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ فلسطینی نوجوان دم توڑ گیا۔ جمعے کے روز پہ غرب اردن کے علاقے بیت لحم میں تقوو نامی علاقے میں ایک 15 سالہ فلسطینی نوجوان صہیونی فوجیوں کی جارحیت میں شہید ہو گیا تھا۔ صہیونی حکومت کی فضائیہ میں فضائی حادثوں کا سلسلہ جاری ہے اور بعض ذرائع نے ایک تربیتی ہوائی جہاز کی ہنگامی لینڈنگ اور اسے نقصان پہنچنے کی خبر دی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی فوج نے کہا ہے کہ صہیونی فضائیہ کا ایک تربیتی طیارہ T-6 ٹیکسن فنی خرابی کی وجہ سے ہنگامی لینڈنگ پر مجبور ہو گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی فضائیہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس فوجی طیارے کو ہاتزلیم ہوائی اڈے پر لینڈنگ کرتے ہوئے نقصان پہنچا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے دوران مقبوضہ فلسطین میں تیسرا فضائی حادثہ ہے۔ میڈیا ذرائع نے ہفتے کے روز بھی اعلان کیا تھا کہ صہیونی فضائیہ کے ایک F-35 جنگی طیارے کو اس سے پرندہ ٹکرانے کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا اور ایک فوجی ہوائی اڈے پر اترنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ ایسے وقت میں ہے کہ جب صہیونی حکومت کی فضائیہ نے کچھ عرصہ قبل قیمتی جنگی طیارے F-35 کی تباہی کے خوف سے کئی طیاروں کو گراؤنڈ کر دیا تھا۔ صہیونی حکومت ایک ایسے وقت میں اپنی فضائیہ پر فخر کرتی ہے کہ جب ایک صہیونی جریدے نے حال ہی میں ایران کے دفاعی فضائی نظام کی طاقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران کی دفاعی صنعت مضبوط اور مستحکم ہے اور وہ ایسے نظاموں کو تیار اور بہتر کرنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ جو صہیونی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ یمن کے انسانی حقوق کی وزارت نے اعلان کیا کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل ایک غیر جانبدار مصالحت کار کی حیثیت سے کبھی یمن میں امن کے در پہ نہیں رہی ہے۔ یمن کے سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی وزارت انسانی حقوق نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ یمنی عوام پر جاہریت کے دوران اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے دوہرے معیار کا رویہ اختیار کر کے صرف گھناؤنا کردار ادا کیا ہے اور وہ یمنی عوام پر جاہریت جاری رکھے جانے اور یمن کو جاہریت کا نشانہ بنانے والوں کی حمایت کرتی رہی ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی وزارت انسانی حقوق نے اپنے بیان میں اعلان کیا کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے ہمیشہ اس حقیقت کو ثابت کیا ہے کہ وہ عالمی سطح پر کہیں پر بھی امن و سلامتی کا دفاع کرنے میں ناتما رہی ہے اور ہمیشہ امریکہ اور برطانیہ کے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ یمن کی نیشنل سروشن حکومت کی وزارت انسانی حقوق کے بیان کے مطابق، اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے یمن میں کبھی کوئی مثبت کردار ادا نہیں کیا اور اسی بنا پر یمنی قوم کی نظر میں وہ ہمیشہ قابل نفرت بنی رہی ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ یمن میں تو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے ہمیشہ جارحین کے حق میں کردار ادا کیا اور یمن کے مسئلے میں یہ عالمی ادارہ امریکہ اور برطانیہ کے ہاتھوں کا کھلونا بنا رہا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی وزارت انسانی حقوق نے اپنے بیان میں اعلان کیا کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے اپنے حالیہ بیان میں امن کے تناظر میں یمنی قوم کی پائیداری کو متاثر کرنے کے لیے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے اپنے حالیہ بیان میں سعودی عرب کی سربراہی میں سعودی اتحاد کی جاہریت کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر یمن میں قیام امن کے لیے عمان کی کوششوں کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی کوششوں کی قدردانی کی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسان دوستانہ امداد اور امداد رسانی کے ادارے کے سربراہ مارٹن گریفس نے سوڈان روانہ ہونے سے قبل اس ملک میں انسانی صورتحال کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق مارٹن گریفس نے سوڈان روانہ ہونے سے قبل ایک بیان میں سوڈان کے حالات کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صورتحال تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بحران سے نکلنے کا راستہ سوڈان میں جنگ اور جھڑپوں کو فوری طور پر روکنا ہے۔ دوسری جانب ایک طرف تو سوڈان میں متحرک فریقوں نے جنگ بندی میں مزید 3 دن توسیع کرنے سے اتفاق کیا، جبکہ دوسری جانب خبری ذرائع نے خرطوب میں ان کے درمیان دوبارہ جھڑپیں شروع ہونے کی خبر دی ہے۔ الجزیرہ چینل نے پیر کی صبح خرطوم کے شمال میں شمباد کے نواحی علاقوں میں ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ اور گولہ باری کی خبر دی ہے۔ اس چینل نے یہ بھی خبر دی کہ خرطوم میں واقع صدارتی محل کے اطراف میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
جی، دیکھا جائے تو ظاہری طور پہ تو ایک مذاکرات کا عمل چل پڑا ہے اور اس کے 2 ادوار بھی ہو چکے ہیں، لیکن کچھ انڈیکیٹرز ایسے مثبت نہیں ہیں کہ جس سے ہم یہ تصور کر لیں کہ اب یہ جو سیاسی بحران پچھلے کم و بیش 1 سال سے بھی زیادہ عرصے سے چل رہا ہے ملک میں، اس کا کوٹ کسی کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے اور پھر آگے چل کے پاکستان کے اندر میں سیاسی استحکام بھی دیکھنے کو ملے گا اور پارلیمان بھی اپنے بہتر انداز میں اور دیگر ادارے بھی اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے سارا آنر تو سیاستدانوں پہ ہے، کیونکہ اس وقت کمان اس ملک کی اور اس ملک کے کرائسس کو حل کرنے کے حوالے سے جو انیشیٹو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ پچھلے کم از کم 12 مہینوں میں سیاستدان بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ ایک سیاستدان تحریک انصاف کے سربراہ کی شکل میں ہے کہ جو اپنی ٹرمپ ٹکٹ کو روانا چاہ رہا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس ملک میں 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دی ہیں تو اس کے بعد دیگر اسمبلیوں کو بھی توڑ کے ملک کو انتخابات کی طرف جانا چاہیے، لیکن دوسری طرف 13 جماعتوں کا اتحاد ہے جس وقت حکومت میں بیٹھا ہے۔ اگرچہ اپوزیشن میں ہوتے ان کا بیانیہ کچھ مختلف تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ 2018 کی جو اسمبلی آئی ہے وہ اس ملک میں سب سے جعلی ترین اور ایک طرح سے انجینئرڈ اسمبلی ہے، لیکن جب ان کو اقتدار ملا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد وہ اب اس اقتدار کو چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ اگرچہ ان کی اپنی معاشی جو پرفارمنس ہے وہ بری طرح ہے، گویا کہ پاکستان میں افراد کے گھر کی طرح اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے 7 برسوں میں ہم نے مہنگائی کی اس قدر شرح بلند شرح میں نہیں دیکھی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک تو ان کو یہ فکر لاحق ہے کہ وہ اکنامک فرنٹ کے اوپر کوئی بہتر پرفارم نہیں کر سکے، اور دوسرا آپ کے پاس معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر بہرحال عدالتوں میں جو مقدمات چلتے ہیں ان میں یقینی طور پہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ جو بالکل جینون ہوتے ہوں گے اور بڑی حقیقت مبنی ہوں گے، لیکن بہت سارے مقدمات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سیاسی بنیادوں پہ بنائے جاتے ہیں۔ جب ان کو اقتدار میں آ کے موقع ملا ہے تو انہوں نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں اور پھر نیب کے قوانین میں کچھ ایسی ترامیم کر لی جائیں کہ مستقبل میں وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ تو بنیادی طور پہ دیکھا جائے کہ تمام سیاستدان اس وقت زمینی حقائق کو جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر سیاسی انتشار کو ختم کرنا ہے تو ضروری ہے کہ انتخابات کی طرف جایا جائے اور بالخصوص ڈائیلاگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ان بیماریوں کا یا ان نقائص کا یا ان خرابیوں کو دور کرنے کے حوالے سے ضروری قانون سازی بھی کی جائے اور ایک سیاسی اتحاد کا مظاہرہ بھی کیا جائے تاکہ مستقبل میں پاکستان جو پارلیمانی ایک طرح سے جو ایک جرنی ہے یا ہم سفر کہہ سکتے ہیں اس کے اندر ہمیں کوئی پرابلم نظر نہ آئے. لیکن اگین اب کیا کہیں کہ اس ملک کے اندر یہ بھی بہت بڑا عالمیہ ہے کہ ہمارے سیاستدان ایک شارٹ شارٹڈ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جس میں وقتی فائدے کو جو لانگ ٹرم گول ہے اس کے اوپر فوکیت دی جاتی ہے. اس وقت کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں بیٹھی ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ موقع ملا ہے کہ اس کو آخری دن تک اویل کرنا چاہیے, جو کہ 13 اگست اگر سیاسی اگر اسمبلیوں کی مدت آخری ہے تو تب تک اقتدار میں بیٹھا جائے اور اس دوران وہ اپنے خلاف کو جو مقدمات بنے تھے ان کو بھی ختم کر لیں اور جتنے بینیفٹ کو لے سکتے ہیں وہ بھی لے لیں. تو اگر مت میں نظر یہ ہوگا تو یقینی طور پہ پھر ہم امید نہیں کر سکتے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کوئی دانش مندانہ فیصلے دیکھنے کو ملیں گے جس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر سیاسی بحران جو ہے وہ ختم ہوگا. تو آپ دیکھیں کل امید ہے ہم کرتے ہیں کہ تیسرا دور ہوگا انتخاب مذاکرات کا, لیکن اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کے صدر ہیں پرویز الہی صاحب سابق وزیر اعلیٰ, جس طرح ان کے گھر کے اوپر ریڈ کیا گیا, چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, اگرچہ حکومت اس سارے معاملے سے لا تعلقی کا اعلان کر رہی ہے لیکن پاکستان میں کم از کم اپنے نگراں حکومتوں کو اتنا اگریسولی کسی شخصدان کے خلاف جاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو میرے خیال میں اگرچہ سب کو
سامعین, یہ تھے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار افتخار شیرازی جو پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سمعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی. داغ عشق سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی, میں نے یہ سمجھا مجھے.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سمین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 اودی بہج، 10 شوال المکرم اور 1 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس شوال المکرم 328 ہجری قمری کو عالم اسلام کے معروف خطاط ابن مقلہ کو قتل کر دیا گیا۔ ان کا پورا نام ابو علی محمد بن علی بن حسین بن مقلہ بیضاوی تھا۔ وہ زبردست خطاط اور رسم الخط کی مختلف اقسام کے موجد تھے۔ وہ بغداد میں پیدا ہوئے اور اپنے دور کے معروف دانشوروں کے پاس دینی تعلیم اور مختلف علوم میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی عباسی خلفاء کے دربار میں وزارت حاصل کر لی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے عباسی خلفاء کے مظالم اور انحرافات کے خلاف شدید احتجاج کیا، جس کی وجہ سے انہیں زندان میں ڈال دیا گیا۔ بالآخر اس وقت کے عباسی حاکم کے حکم پر ان کی زبان اور دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ ابن مقلہ کی زیادہ تر شہرت خطاطی کے فن سے تھی۔ انہیں بہت سے تذکرہ نویسوں نے جدید عربی رسم الخط کا موجد قرار دیا ہے۔ گیارہ اردی بہشت 1275 ہجری شمسی کو قاجاری خاندان کے چوتھے بادشاہ ناصر الدین شاہ کے قتل سے تاریخ ایران میں ایک 50 سالہ تاریخ شاہی دور کا خاتمہ ہوا۔ اس طرح آئینی انقلاب کے لیے فضا ہموار ہو گئی۔ ناصر الدین شاہ جس وقت اپنی سلطنت کا جشن زرین منا رہا تھا، ایران کے ایک انقلابی مجاہد مرزا رضا کرمانی نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مرزا رضا کرمانی سید جمال الدین اسد آبادی کے پیروؤں میں سے تھے اور انہوں نے اس زمانے کے ایرانی معاشرے میں پائے جانے والے ظلم و ستم کے خاتمے اور عدل و انصاف کی برقراری کے لیے یہ اقدام کیا تھا۔ اس زمانے کے دوسرے اہم واقعات میں ایک تمباکو نوشی کے خلاف مرزا شیرازی کا فتویٰ بھی ہے، جو انہوں نے ایک برطانوی کمپنی کو تمباکو کا خصوصی لائسنس دیے جانے کے احتجاج میں جاری کیا تھا۔ ناصر الدین شاہ قاجار کے دوسرے مظالم میں سے ایک افسوسناک واقعہ اس زمانے کے ایک لائق اور باصلاحیت وزیر اعظم امیر کبیر کا قتل بھی ہے۔ یکم مئی سن 1886 عیسوی کو شکاگو کے مزدوروں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ایک عظیم الشان مظاہرے کا اہتمام کیا، لیکن پولیس نے مظاہرین پر بلا جواز گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں مزدور ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اس زمانے میں یورپ میں مزدوروں کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کام کرنا پڑتا تھا۔ 1886 میں مزدوروں نے مطالبہ کیا کہ ان کے اوقات کار پر نظر ثانی کی جائے اور ان سے ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے کام لیا جائے۔ اس مظاہرے کے بعد شکاگو کی انتظامیہ نے 7 مزدور رہنماؤں کو تختہ دار پر لٹکا دیا، جس سے تحریک میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ ان رہنماؤں کی قربانی کے نتیجے میں امریکی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور مزدوروں کے اوقات کار 8 گھنٹے مقرر کرنے پڑے۔ آہستہ آہستہ 1 مئی کا دن شکاگو میں مرنے والے مزدوروں کی یاد میں ہر سال منایا جانے لگا اور اس دن نے بین الاقوامی حیثیت اختیار کر لی۔ یکم مئی سن 1915 عیسوی کو پہلی عالمی جنگ کے دوران پولینڈ میں کراکوف کے مقام پر روس اور جرمنی کی فوجیوں کے درمیان کراکوف جنگ شروع ہوئی۔ جرمن فوج کو، جس نے 1914 عیسوی میں بھی روسی فوجیوں کو شکست دی تھی، اس جنگ میں بھی کامیابی حاصل ہوئی اور کچھ ہی عرصے بعد اس نے پولینڈ پر قبضہ کر لیا۔ پہلی عالمی جنگ میں روسی فوجیوں کی پے در پے شکستوں کی وجہ سے روس میں سن 1917 عیسوی کے کمیونسٹ انقلاب کا راستہ ہموار ہوا۔ گیارہ اردی بہش سن 1383 ہجری شمسی کو ایران کے ادیب اور مزانگار کیومرس صابری فومنی نے وفات پائی۔ وہ سن 1320 ہجری شمسی میں سومسرا میں پیدا ہوئے۔ کیومرس صابری نے ادب سے اپنے لگاؤ اور طنز آمیز اشعار کہنے کی اپنی صلاحیت کے پیش نظر ادب کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور ادب میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ ایران کی سابق پہلوی ڈکٹیٹر حکومت کی مخالفت کیے جانے کی وجہ سے ان کے طنز آمیز اشعار میں سیاسی رنگ پیدا ہو گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مختلف عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود وہ گل آغا کے قلمی نام سے طنز آمیز مضامین تحریر کرتے رہے۔ گیارہ اردی بہش سن 1383 ہجری شمسی کو کیومرس صابری خالق حقیقی سے جا ملے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار منصف کی بعض سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ لدھیانہ میں زہریلی گیس کا اخراج، 11 افراد ہلاک، مہلوکین کے ورثہ کو فی کس 2 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان۔ پاکستانی صدر نے بل پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا۔ من کی بات میں پیش کیے گئے مسائل عوامی تحریک بن گئے۔ سمین، اسی اخبار نے اداریہ تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے، یہ تو کہیے آپ کے عیب و ہنر دیکھے گا کون۔ اخبار لکھتا ہے کہ 7 خاتون پہلوانوں، جن میں ایک نابالغ لڑکی بھی شامل ہے، کی جانب سے برج بھوشن شرن سنگھ اور ونود تومر کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروانے کے بعد دونوں کے خلاف جنسی ہراسانی کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں، جبکہ بھرجن بھوشن سنگھ کے خلاف پوسکو ایکٹ کے تحت بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ خاتون ریسلرز نے جاریہ سال جنوری میں اپنے تئیں ہوئی زیادتی کو بیان کیا تھا، اور پھر انہیں وہاں سے یہاں تک آنے میں سپریم کورٹ کا سہارا لینا پڑا۔ خاتون ریسلرز کو محض ایف آئی آر درج کروانے کے لیے کئی دنوں تک جنتر منتر پر چلاتی دھوپ کی سختیوں کا سہارا لینا پڑا۔ ونیش بھوگاٹ نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2021 میں وزیراعظم نریندر مودی کو برسوں سے جاری ہراسانی کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ تب انہوں نے وزیر کھیل سے ملنے کو کہا تھا اور یقین دلایا تھا کہ سب کچھ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ہم وزیر کھیل سے ملنے تو 24 گھنٹے کے اندر سب کچھ برج بھوشن شرن سنگھ تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں ملیں۔ اس قدر ذہنی طور پر پریشان کیا گیا کہ رتیک کا بوگاٹ نے خودکشی کر لی۔ برج موہن شرن سنگھ بی جے پی کے رکن پارلیمان ہیں، اور ان پر سنگین مقدمات درج ہونے کے باوجود آج تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ ان کے خلاف 38 معاملات کی ایک طویل فہرست ہے اور زیادہ تر معاملے ایودھیا، فیض آباد اور نواب گنج کے پولیس اسٹیشنوں میں درج ہیں، جبکہ ایک معاملہ رام جنم بھونی تھانے میں بھی درج ہے۔ ان کے خلاف اقدام قتل سے لے کر آرامس ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ شاید ہی ایسی کوئی دفعات بچی ہوں جس کے تحت برج موہن کے خلاف مقدمہ نہ درج ہوا ہو، اس کے باوجود آج تک انہیں کسی معاملے میں سزا نہیں ہوئی۔ ایک طرف جہاں ریسلرز جنتر منتر پر انصاف کے لیے لڑ رہی ہیں، وہیں دوسری جانب برج موہن پھولوں کے ہار خود پر سجائے ہجوم کے بیچ گھوم پھر کر غالباً یہ جتلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ خاتون ریسلرز کی تائید میں ملک کے عوام میں وہ غم و غصہ نظر نہیں آ رہا جو نر بھئے کے وقت نظر آتا تھا، جبکہ ذہنی آلودگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ احتجاجی ریسلرز کی تائید میں پرینکا گاندھی اپنے پرسنل سیکرٹری سندیپ سنگھ کے ہمراہ جنتر منتر پہنچی تاکہ خواتین پہلوانوں کا حوصلہ بڑھائیں، لیکن اس شخص پر خود خواتین سے چھیڑ چھاڑ اور ایک دلت خاتون کی توہین کا الزام عائد ہے جو پرینکا گاندھی کے ہمراہ بطور پرسنل سیکرٹری موجود تھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کھلاڑی ہی کھلاڑیوں کی تائید سے کترا رہے ہیں۔ کرکٹ کے خدا کہلائے جانے والے مایہ ناز کھلاڑی سچن ٹنڈولکر بالکل چپ ہیں، ایک جانب کپل دیو، ثانیہ مرزا، نیرج چوپڑا، نکھت زرین، وریندر سہاگ، ہربرنج سنگھ جو اور دیگر وغیرہ وغیرہ متاثرہ ریسلرز کی تائید کر رہے ہیں، تو دوسری جانب ایک خاتون محنت بھرج بھوشن سنگھ کی تائید میں دھرنا دینے کی باتیں کر رہی ہیں کہ وہ خاتون ریسلرز اپنی جگہ سے نہیں اٹھتی ہیں تو ہم عزت مآب رکن پارلیمنٹ کی تائید میں دھرنے پر بیٹھ جائیں گے۔ بی جے پی خود کو بچانے کے لیے ریسلرز کے احتجاج کو سیاسی رنگ دینے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ڈرامہ کانگریس کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ اتنے ہی نہیں، جہاں خاتون ریسلر دھرنے پر بیٹھی ہیں، بجلی کاٹ دی گئی، پانی کی سربراہی روک دی گئی، انہیں تخت اور گدے لانے کی تک کی اجازت نہیں ملی۔ اور سمین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ کی کچھ سرخیاں سماعت فرمائیں۔ امریکہ یا چین پاکستان کے لیے مشکل انتخاب، تعلقات میں بیچ کی راہ نکالنے کی کوششیں اب ممکن نہیں، حنا ربانی اور شہباز کی گفتگو لیک، مذاکرات ناکام ہوئے تو تاریخی لانگ مارچ ہوگا، فواد چودھری، انتخابات سے پہلے عوامی ریلیف کے لیے پالیسیاں بنائی جائیں، نواز شریف۔ سامعین، اخبار جنگ کے ادارے کا عنوان ہے حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات۔ ملک کو تباہی کی طرف لے جانے والی سیاسی کشمکش کے ماحول میں یہ بات کسی حد تک خوش آئند ہے کہ وفاقی حکومت میں شامل اتحادی سیاسی جماعتیں اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئی ہیں، لیکن ہمیں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہماری قومی سیاسی قیادت خود مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھی ہے، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس بینچ کی تجویز پر مذاکرات کے لیے آمادہ ہوئی ہے جو عام انتخابات ایک دن کرانے کے لیے کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ آئین کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے سیاسی جماعتوں کے درمیان پنچایت یا اور ثالثی کا کردار کیوں ادا کر رہی ہے؟ اس سوال کا جواب تو خود معزز چیف جسٹس آف پاکستان ہی دے سکتے ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ ہماری قومی سیاسی قیادت خود مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھی۔ اسے سپریم کورٹ نے کہا اور سپریم کورٹ نے اسے کیوں ایسا کرنے کے لیے کہا ہے، یہ ایک جگہ ایک سوال ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ پنجاب اسمبلی کے انتخابات 14 مئی کو ہر حال میں کرانے کا حکم دے چکی ہے، معزز چیف جسٹس نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ اب اس کیس میں عدالت نہ کوئی ٹائم لائن دے گی اور نہ ہی کوئی ہدایت بلکہ مناسب فیصلہ سنائے گی۔ جب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہماری قومی سیاسی قیادت خود مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھی تو ان مذاکرات میں وہ جو فیصلہ کرے گی وہ اس کا اپنا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ ان قوتوں کا فیصلہ ہوگا جنہوں نے اسے مذاکرات کی میز پر بٹھایا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یا سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش کیا جائے گا پروگرام آس پاس، اس کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام افکار و نظریات، اور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا طلوع، جس پر ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر، سماعت فرمائیے پروگرام آس پاس، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام افکار و نظریات، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا طلوع۔
سامعین، ہفتہ وار پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران مشرق وسطی میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن، مقبوضہ علاقوں میں بحران گزشتہ ہفتے بھی جاری رہا۔ گزشتہ 16 ہفتوں کی مانند پچھلے ہفتے بھی لاکھوں اسرائیلیوں نے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کے سپریم کورٹ پر کنٹرول سخت کرنے کے منصوبے، کہ جسے عدالتی اصلاحات کے نام سے جانا جاتا ہے، کے خلاف احتجاج کیا۔ اس احتجاجی مظاہرے میں اسرائیل کے متعدد سابق سیاسی اور عسکری شخصیات نے بھی شرکت کی۔ عبرانی زبان کے اخبار یدیوت آہارونوت نے لکھا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے تل ابیب میں یہودی فیڈریشن کانفرنس میں اپنی پہلے سے طے شدہ تقریر کو منسوخ کر دیا۔ اس رپورٹ میں یدیوت آہارونوت نے لکھا ہے کہ نتن یاہو کی تقریر کو منسوخ کرنے کی وجہ اسرائیلی مظاہرین کی دھمکیاں ہیں جو اس حکومت کے عدالتی ڈھانچے میں اصلاحات کے خلاف ہیں۔ غاصب سین حکومت کے سربراہ اسحاق ہرٹزوگ، جو کہ مقبوضہ علاقوں کی نازک صورتحال سے انتہائی پریشان ہیں، نے اعلان کیا ہے کہ حالات اس قدر نازک ہیں کہ انہیں مستعفی ہونے کی متعدد پیشکشیں ہوئیں، تاہم انہوں نے مستعفی ہونے کی پیشکش کو مسترد کر دیا کیونکہ اس وقت تل ابیب ایک بحرانی کیفیت سے دوچار ہے۔ ہرٹزوگ نے مقبوضہ علاقوں کی نازک صورتحال کے بارے میں بھی خبردار کیا اور کہا، موجودہ بحران اسرائیل کی تاریخ کا سب سے خطرناک اندرونی بحران ہے اور اس نے مختلف شعبوں کو چھایا ہوا ہے۔ امریکی سی این این چینل نے اسرائیل کے اندرونی بحران پر اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ 75 سال کی تاریخ میں اسرائیل محسوس کرتا ہے کہ اسے مسلسل شدید بیرونی خطرات کا سامنا ہے اور وہ ایک کھائی میں گرنے کے قریب ہے، اور عالمی و علاقائی سطح پر اسے مکمل طور پر اپنی شناخت بھی نہیں مل سکی ہے۔ اسرائیل کے تقریباً تمام شعبے سیاسی بحران کا شکار ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ٹیکنالوجی کا شعبہ بھی، جو عموماً غیر سیاسی ہوتا ہے، اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اسٹارٹ اپ کمپنیاں اپنی سرمایہ کاری اسرائیل سے باہر رکھتی ہیں اور اپنے ملازمین کو احتجاج میں حصہ لینے کی ترغیب دیتی ہیں، یہاں تک کہ اسرائیل کے خصوصی دن پر بھی جب اسرائیلیوں نے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھا تو مظاہرین نے نتن یاہو کی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ المیادین نیوز چینل نے بھی جمعرات کی شام کو مقبوضہ فلسطین میں اس نیٹ ورک کے دفتر کے مینیجر کے حوالے سے خبر دی ہے کہ نتنیاہو کے عدالتی اصلاحاتی منصوبے کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان تل ابیب کے گلی کوچوں میں 4 ماہ کے ہفتہ وار مظاہروں کے بعد اب بھی بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تل ابیب کے مرکزی اسکویز میں انتہائی دائیں بازو کے حامیوں کی موجودگی مقبوضہ فلسطین میں بحران کو گہرا کرنے اور اندرونی مکالمے کی ناکامی کو ظاہر کرتی ہے۔ فلسطینی امور کے محقق امیر مخول نے المیادین چینل کے ساتھ ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ صہیونی حکومت ایک بند گلی کے بحران سے دوچار ہے اور مظاہروں کی اگلی لہر مزید پرتشدد ہوگی۔ اسی دوران جب مقبوضہ علاقوں میں بحران جاری ہے، قابض حکومت فلسطینیوں کے خلاف اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ سلیمان عائش نامی فلسطینی نوجوان کو صہیونی قابض فوج نے گزشتہ پیر کو عقبہ جبر کیمپ پر حملے کے دوران گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ طاہا یعقوب احمد کو بھی جمعرات کے روز صہیونی فوجیوں نے قصد کے شمال میں واقع صہیونی بستی ایریل کے قریب شہید کر دیا تھا۔ جمعے کے روز دریا اردن کے مغربی کنارے میں بیت المقدس کے مشرق میں واقع قصبے تقوو میں 15 سالہ فلسطینی نوجوان مصطفیٰ عامر صباح بھی اسرائیلی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر شہید ہو گیا۔ اسی طرح صہیونی حکومت نے جو حال ہی میں فلسطینی مزاحمت کی راکٹ کاروائیوں سے تنگ آ چکی ہے اور ان حملوں کو پسپا کرنے سے قاصر ہے، ایک بار پھر دہشت گردی کی پالیسی کو اپنے ایجنڈے میں شامل کیا ہے اور فلسطینی مزاحمتی قیادت کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ غزہ پٹی میں حال ہی میں صہیونی حکومت کے کئی جرنیلوں اور سابق افسران نے وزیر اعظم نتنیاہو سے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی بیورہ کے نائب سربراہ صالح العروری کو قتل کرنے کے لیے کہا ہے۔ ان جرائم کے تسلسل کے ساتھ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی اور اسلامی مزاحمت تحریک حماس نے اعلان کیا کہ فلسطینی قوم صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے تک اپنی مزاحمت جاری رکھے گی اور صہیونیوں سے ان فلسطینی شہداء کے خون کا بدلہ لے گی۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں اپنے خطاب میں کہا ہے کہ اگر اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری ہوتی اور سلامتی کونسل کے قراردادوں پر عمل ہوتا تو فلسطین میں امن قائم ہوتا اور قبضے اور نسل پرستی کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ فلسطینی قوم کے لیے نکبت کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ دنیا اسنا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے گزشتہ ہفتے کے روز ایک منصوبے کی منظوری دی اور ہیگ بین الاقوامی فوجداری عدالت سے فلسطینی قوم کے حق خود ارادیت کی خلاف ورزی کے قانونی نتائج، طویل مدتی قبضے، بستیوں اور اقدامات کے بارے میں سوال کرتے ہوئے صہیونی حکومت کی طرف سے مقبوضہ بیت المقدس میں آبادی کے تناسب میں تبدیلی کے عمل کو روکنے کے حوالے سے حکم جاری کیا۔ مغربی ایشیا کے خطے میں گزشتہ ہفتے کا ایک اور اہم واقعہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا عمان اور لبنان کا دورہ تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان عمان کے دورے کے بعد بدھ کے روز ایک اعلی سطحی سیاسی وفد کی سربراہی میں بیروت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچے اور لبنانی حکام نے ان کا استقبال کیا۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی کے ساتھ ملاقات میں امیر عبداللہیان نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں، بالخصوص اقتصادی تجارتی تعاون کے میدان میں تعلقات کو وسعت دینے اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے موجودہ صلاحیتوں پر غور کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے بھی ایران کو خطے کا ایک اہم ملک قرار دیا اور لبنان کے حوالے سے تہران کے تعمیری موقف کو سراہتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کی اہمیت پر تاکید کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بیروت میں تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں بھی مظلوم فلسطینی قوم کی حمایت اور صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینیوں کی مزاحمت میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مستقل اور اصولی پالیسی کی طرف اشارہ کیا۔ فلسطینی گروہوں کو متحد کرنے کے ساتھ ساتھ مسلم حکومتوں اور قوموں کے اتحاد و اتفاق کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے مظلوم فلسطینی قوم کی حمایت اور فلسطینیوں کے خلاف صیہونیوں کے جارحانہ اقدامات کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے پر تاکید کی۔ اس ملاقات میں تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل زیاد نخالہ نے بھی فلسطین کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت کو سراہتے ہوئے گزشتہ چند دہائیوں میں مزاحمت کو بہترین طاقت قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ مقبوضہ فلسطین میں بڑھتے ہوئے داخلی بحرانوں کی وجہ سے صہیونی حکومت کا شیرازہ بکھرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت صہیونی غاصبوں کی بے بسی اور کمزوری کی علامت ہے، یہ مزاحمتی تحریک اور فلسطینی قوم کے عزم و ارادے اور جد و جہد کی وجہ سے پائیدار ہے اور صہیونی دشمن زوال اور تباہی کی راہ پر گامزن ہے۔ لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بیری کے ساتھ ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ نے خطے میں صہیونی حکومت کی تباہ کن کوششوں کے مقابلے میں اس ملک کے شاندار کردار اور اس کی مزاحمت کو سراہتے ہوئے ملک کے اندرونی مسائل کے حل کی ضرورت پر زور دیا۔ اندرونی میکانزم اور مکالمے اور لبنانی سیاسی دھڑوں کے درمیان معاہدے پر زور دیا۔ اس ملاقات میں لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بھی تہران ریاض معاہدے کے بعد کے موجودہ پیش رفت کے بارے میں اپنا جائزہ پیش کیا اور علاقائی سطح پر اس کے مثبت اثرات اور خاص طور پر عالم اسلام کے اتحاد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کی مزاحمت کے نتیجے میں صہیونی حکومت کے خلاف مضبوط اتحاد بن گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے دورے بیروت کے دوران حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ سے ملاقات اور لبنان و فلسطین کی حالیہ تبدیلیوں اور تہران ریاض سمجھوتے کے بارے میں گفتگو کی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اپنے لبنانی ہم منصب کی دعوت پر لبنان کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے جمعے کو حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ سے ملاقات کی اور مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں دونوں فریق نے علاقے کے حالات، سفارتی تعلقات کی بحالی سے متعلق ایران اور سعودی عرب کے سمجھوتے اور اس سمجھوتے سے علاقے کے ملکوں پر مرتب ہونے والے اثرات، نیز لبنان اور فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں گفتگو کی۔ اس ملاقات کے موقع پر بیروت میں ایران کے سفیر مشتبہ امانی، ایران کی وزارت خارجہ کے شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا کے امور کے ڈائریکٹر مہدی شستری، خصوصی سیاسی امور میں ایران کے وزیر خارجہ کے مشیر علی اصغر خاجی اور لبنان میں ایران کے سابق سفیر اور اداری و مالی امور میں ایران کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری محمد فتح علی بھی موجود رہے۔ جمعے کے سہ پہر امیر عبداللہیان نے لبنان کے جنوب اور لبنان اور مقبوضہ فلسطین کے درمیان سرحد کا بھی دورہ کیا۔ وزیر خارجہ نے شہید قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی المہندس اور مزاحمت کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، مارون الراس کے اس علاقے میں ہم ایک بار پھر بلند آواز سے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ امیر عبداللہیان نے سید حسن نصر اللہ سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے مزید کہا، آج ایک طرف فلسطینی اور لبنانی مزاحمت اپنی مضبوط اور بہترین حالت میں ہے اور دوسری طرف صہیونی حکومت اپنی بدترین حالت میں ہے اور وہ کثیر الجہتی اندرونی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اور اسے شدید سیاسی، سماجی اور سیکورٹی بحرانوں کا سامنا ہے۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
افکار و نظریات۔
عزیز سامعین، ہفتہ وار پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے عید کے خطبات اور یونیورسٹی طلبہ سے گفتگو کے اقتباسات پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے ملک کے اعلیٰ سول و فوجی حکام اور اسلامی ملکوں کے سفیروں سے عید ملن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و یگانگت کو ضروری قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے قرآنی حکم پر عمل کیا جائے تو 2 عرب کی آبادی اور دنیا کے اہم ترین اور حساس ترین خطوں سے اسلامی دنیا اپنی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صہیونی حکومت کے تدریجی زوال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس حکومت کا زوال چند برس قبل شروع ہوا تھا اور اس میں تیزی آ گئی ہے، لہذا عالم اسلام کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے فرمایا کہ یہ پیش رفت فلسطینی قوم اور نوجوان نسل کی استقامت کی برکت سے حاصل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ عالم اسلام اپنی اسٹریٹجی کو فلسطینی مجاہدین کی حمایت اور تقویت پر مرکوز کر دے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے عید الفطر کی مناسبت سے ہونے والی اس ملاقات میں ماہ رمضان کو مسلمانوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی راہ ہموار کرنے والا موقع بتایا اور کہا کہ اسلامی ملکوں کے حکام کو امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کرنے اور اختلافات کو کم اور دور کرنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے جنگ، اختلافات، ٹکراؤ، انحصار، غربت اور سائنسی پیش رفت کے فقدان جیسے اسلامی ملکوں کے مسائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر حبل اللہ کے محور پر اتحاد کے قرآنی فرمان پر عمل کیا جائے تو عالم اسلام اپنی تقریباً 2 عرب کی آبادی اور دنیا کے سب سے اہم اور سب سے حساس جغرافیائی علاقوں کا مالک ہونے کی حیثیت سے مشکلات کے حل کے راستے پر قدم بڑھا سکتا ہے۔ آپ نے مسئلہ فلسطین کو عالم اسلام کے سب سے بنیادی مسائل میں سے ایک قرار دیا اور غاصب صہیونی حکومت کے تدریجی زوال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ زوال کچھ سال قبل شروع ہوا ہے، اب رفتار پکڑ چکا ہے اور عالم اسلام کو اس زبردست موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مسئلہ فلسطین کو صرف اسلامی نہیں بلکہ انسانی مسئلہ بتایا اور غیر اسلامی ملکوں میں یوم القدس کے موقع پر نکالے جانے والی ریلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یوم القدس کے موقع پر امریکہ اور یورپی ملکوں میں صہیونیت مخالف مظاہرے غاصب صہیونیوں کے جرائم کے روز بروز زیادہ آشکار ہونے کا نتیجہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کی حمایت کے مظاہروں میں یورپ کے ملکوں کی شرکت، وہ بھی ان ملکوں میں جو صہیونیوں کے قریب ہیں، بہت زیادہ اہم ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے غاصب صہیونی حکومت کی اس تباہی کا اصل سبب فلسطینی عوام کی بابرکت اندرونی مزاحمت اور فلسطینی جوانوں کی ہتھیلی پر جان رکھ کر کی جانے والی کارروائیوں کو بتایا اور کہا کہ آج مقبوضہ علاقوں کی حالت سے ثابت ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں میں فلسطینی قوم کی مزاحمت و استقامت جتنی زیادہ ہو گئی، جعلی حکومت اتنی ہی کمزور ہوتی جائے گی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے صہیونی حکومت کی دفاعی طاقت کو بھی روبہ زوال بتایا اور کہا کہ کئی عشرے پہلے جعلی حکومت کے بانیوں میں سے ایک بن گوریون نے کہا تھا کہ جب بھی ہماری دفاعی طاقت ختم ہو جائے گی ہم بکھر جائیں گے، اور آج دنیا اس حقیقت کو دیکھ رہی ہے، اور اگر کوئی اتفاق نہ ہوا تو غاصب حکومت کا خاتمہ قریب ہے اور یہ غرب اردن اور دیگر مقبوضہ علاقوں میں فلسطین کے ایثار پیشہ جوانوں کی فداکاری کی برکت ہے۔ انہوں نے ان حقائق کے مد نظر فلسطین کے اندر سرگرم فورسز کو عالم اسلام کی آج کی ضروری حکمت عملی بتایا اور کہا کہ استقامتی محاذ کو اپنی مجاہدتوں کے ساتھ ساتھ اور تمام اسلامی ملکوں کو فلسطین کے اندر مجاہدین کی تقویت پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایک اور اہم نقطہ بیان کرتے ہوئے اسلام کی جانب رجحان کو فلسطینی گروہوں کی مجاہدت کے زور پکڑنے کا اہم سبب بتایا اور کہا کہ پچھلے زمانے میں جب اسلامی رجحان نہیں تھا، یہ پیش رفت بھی نہیں تھی۔ رہبر انقلاب اسلامی کا کہنا تھا کہ معاندین کو بخوبی اندازہ ہے کہ فلسطینی قوم اور دیگر اقوام کی تقویت میں اسلامی رجحان کا کیا کردار ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام کی دشمنی پر تلے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ البتہ اللہ کے فضل و کرم اور مسلمان اقوام کی بصیرت کی وجہ سے یہ اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہوگی۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے مسئلہ فلسطین کی حمایت میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے پیش رہنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حمایت جاری رہے گی، اور ہمیں امید ہے کہ ایرانی قوم ایک دن اس بات کی شاہد ہوگی کہ تمام اسلامی ملکوں کے مسلمان پوری آزادی سے قدس شریف میں نماز پڑھیں گے۔ اس ملاقات کی ابتدا میں صدر مملکت حجت الاسلام والمسلمین سید ابراہیم رئیسی نے مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے درمیان تعاون پر مبنی عید فطر کے خطبے میں رہبر انقلاب اسلامی کے بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی خدمت اور مسائل کے حل کے لیے تینوں قوتیں آپس میں بھرپور تعاون کریں گی۔ اس سے پہلے رہبر انقلاب اسلامی نے عید الفطر کے عظیم اجتماع سے خطاب کیا۔ تہران کے مصلی امام خمینی میں سنیچر کی صبح عید الفطر کی نماز رہبر انقلاب اسلامی کی امامت میں ادا کی گئی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے نماز عید الفطر کے پہلے خطبے میں امت مسلمہ اور ایران کی عزیز قوم کو اس پاکیزہ عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس سال کے ماہ رمضان المبارک کو بہت اچھا، گراں قدر، پرکیف اور رحمت الہی سے معمور بتایا، اور اس مہینے میں خاص طور پر شب قدر میں لوگوں کے گریے اور توسل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کی دل انگیز اور دل گداز شب بیداریاں اور جوانوں کا گریہ ہمیشہ سے زیادہ نمایاں تھا، اور خاص طور پر تلاوت قرآن کی نشستوں میں، انجمنوں میں، معرفت آموزی کی محفلوں میں، یتیموں اور حاجت مندوں کی مومنانہ امداد میں بھرپور عوامی شرکت نے اس سال کے ماہ رمضان کو خاص شکوہ عطا کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یوم القدس پر ایرانی قوم کی عظیم ریلیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت سے نکلنے والی پرشکوہ ریلیاں حقیقت میں خداوند عالم کا لطف و کرم اور اس کی عطا کردہ توفیق کی نشانی تھی۔ انہوں نے ماہ رمضان کو اطاعت الہی اور تقوی کے علاوہ جہاد اور مجاہدت کا مہینہ بتایا، اور کہا کہ یوم القدس ایرانی قوم کی مجاہدت ہے جو بحمدللہ دیگر اقوام کی شرکت سے اس سال وسیع پیمانے پر منعقد ہوا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے نماز عید الفطر کے دوسرے خطبے میں عزم و ارادے کی تقویت کو روزے کی خصوصیات میں سے ایک بتاتے ہوئے کہا کہ مضبوط قومی ارادہ مشکلات کو حل کرنے اور راستے کھولنے والا ہے، اور عہدیداروں کو چاہیے کہ اس وسیلے کو پیش رفت کی راہ میں اور اس سمت میں آگے جانے کے لیے استعمال کریں جو خداوند عالم نے متعین کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ اختلاف پیدا کرنا اور تفرقہ ڈالنا دشمن کی اسٹریٹجی ہے، اور دشمن کوشش کر رہا ہے کہ لوگ اپنے مختلف عقائد اور نظریات کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، لیکن مختلف مسائل کے بارے میں لوگوں کی الگ الگ رائے میں کوئی قباحت اور رکاوٹ نہیں ہے، اور اسے اختلاف اور کشمکش کا سبب نہیں بننا چاہیے، بلکہ لوگوں کو اور اسی طرح عہدیداروں کو ایک دوسرے سے بدگمانی میں مبتلا کرنے کے لیے دشمن کے وسوسوں پر خط بطلان کھینچ کر ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے زندگی گزارنی چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے خطے میں دشمن کی فوجی اسٹریٹجی کی ناکامی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دشمن نے فریب، تحریف، دروغ گوئی، وسوسہ ڈالنے، اہانت اور اپنی توانائیوں کی طرف سے اقوام کو بدگمانی میں مبتلا کرنے کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے، اور اس کی چالوں، ٹیکٹکس، حربوں اور طریقہ کار کی شناخت میں اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے اور انہیں ناکام بنانا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے عید کے خطبوں کے آخر میں زور دے کر کہا کہ ایران کی ذہین اور باصلاحیت قوم، جس نے آج تک اپنے دشمنوں کی سازشوں کو ہمیشہ شکست دی ہے، اللہ کی مدد و نصرت سے آگے بھی انہیں ناکام بناتی اور شکست دیتی رہے گی۔ اس سے پہلے رمضان کی ایک شب یونیورسٹی طلبہ نے رہبر انقلاب اسلامی کے ساتھ افطار کیا، جس میں آپ نے یونیورسٹی طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں دشمن کی چال اور اس کی اسٹریٹجی کی شناخت کے سلسلے میں اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے۔ البتہ بعض لوگ ہیں، جیسے ہی ہم دشمن لفظ زبان پر لاتے ہیں وہ چڑھ جاتے ہیں کہ پھر انہوں نے سب کچھ غیر ملکی دشمنوں کی گردن پر ڈال دیا۔ گویا جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں تو ہم اپنی کمزوریوں اور تساہلی کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ سب ہیں، لیکن اسے بھی نہیں بھولنا چاہیے، دشمن ہے۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، سمجھیں یا نہ سمجھیں، دشمن موجود ہے، کام بھی کر رہا ہے، لگاتار کام کر رہا ہے۔ دشمن پیسے خرچ کر رہے ہیں، وسائل فراہم کر رہے ہیں، حق کے محاذ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہم چاہے غافل رہیں، وہ غافل نہیں ہوتا۔ آپ نے مزید فرمایا، عزیز جوانوں، پوری سنجیدگی سے روشن راستے پر آگے بڑھیے۔ انقلاب اسلام ملک اور نظام وغیرہ کی روشن راہ پر سنجیدگی سے آگے بڑھیے۔ ملک کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو امید کی ضرورت ہے، آپ کو عقلانیت کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے، منزل پسندی یعنی وہی دور کے افقوں پر نظر رکھنا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اگر یہ نہ ہو تو آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ منزل پسندی آگے بڑھنے کا انجن ہے، امید اس انجن کا ایندھن ہے۔ اگر امید نہ ہو تو یہ انجن کام نہیں کرے گا۔ منزل پسندی دل میں رہ جائے گی اور انسان صرف حسرت لیے رہ جائے گا۔ اگر امید نہ ہوئی تو عقل مندی اس انجن کی اسٹیئرنگ ہے۔ عقل مندی کے ساتھ سوچئے، عقل سے کام لیجئے اور آگے بڑھئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام افکار و نظریات کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔
طلوع.
سامعین، پروگرام طلوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ سال 1401 ہجری شمسی میں اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی کے تناظر میں گفتگو کریں گے. سمن 16 ستمبر 2022 کو شنگائی تعاون تنظیم کا 22واں سربراہی اجلاس ازبکستان کے دارالحکومت سمرقند میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کی موجودگی میں منعقد ہوا اور ایران اس تنظیم کا مکمل رکن بن گیا. اسلامی جمہوریہ ایران 2005 سے شنگائی تعاون تنظیم کا مبصر رکن تھا اور 2022 کے اجلاس میں یہ ہدف حاصل ہونے تک اس کی مکمل اور مستقل رکنیت کے لیے کوشاں تھا. درحقیقت ایران کی مستقل رکنیت اس ملک کے لیے سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں ایک اہم کامیابی تھی، کیونکہ پڑوسی ہونے اور ایشیا پر مبنی پالیسی کی وجہ سے ایران کے اس کا رکن بننا نہایت اہم تھا. بین الحکومتی تنظیم شنگائی تعاون تنظیم میں ایران کی مستقل رکنیت کو اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ کثیر الجہتی سیاسی یا ملٹی پولر نظام میں سلامتی، اقتصادی اور ثقافتی میدان میں اسی طرح کے اداروں میں شمولیت انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس سے ایران دور رس مقاصد حاصل کر سکتا ہے. سامعین، اس تنظیم میں ایران کی رکنیت دراصل اسلامی جمہوریہ ایران کی سیاست میں مشرقی دنیا کی طرف توجہ کی عملی حکمت عملی کا تسلسل ہے. شنگائی تعاون تنظیم کے مستقل رکن کے طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کی موجودگی سیاسی، سیکیورٹی، اقتصادی، تجارتی، مالیاتی، بینکاری، توانائی اور ثقافتی شعبوں میں اس کے اراکین کی سرگرمیوں اور وسیع تعاون میں اضافہ کرے گی. ایران کے لیے بین الاقوامی تعاملات کے میدان میں زیادہ سازگار ماحول فراہم ہوگا. اسی وجہ سے شنگائی تعاون تنظیم میں ایران کی رکنیت کو ایک کامیابی تصور کیا جا سکتا ہے، جو ترقی اور شنگائی کے اہداف کے حصول میں مددگار ثابت ہوگا. اس تنظیم کے ارکان بھی ایران کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر تہران کے ساتھ تعلقات استوار کر سکتے ہیں. کوئنسی نامی معروف تھنک ٹینک کی ڈائریکٹر تریتا پارسی نے شنگائی تعاون تنظیم میں ایران کی رکنیت کو عالمی معیشت میں داخل ہونے کے راستے کا آغاز قرار دیا. 1401 ہجری شمسی سال کے اہم واقعات میں لاطینی امریکہ، دولت مشترکہ کے آزاد ممالک اور وسطی ایشیا کے حکام اور سربراہان کے ایران کے سفارتی دورے تھے. روس، پاکستان، وینزولا، ترکمنستان، ارمانیہ، قزاقستان، عراق، چین اور بعض دیگر ممالک کے صدور اور اعلی حکام نے 1401 ہجری شمسی میں تہران کا دورہ کیا. اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کے وزراء کے علاوہ صدر سید ابراہیم رئیسی نے بھی 1401 ہجری شمسی میں کئی غیر ملکی دورے کیے ہیں. اپنی صدارت کے 18 مہینوں میں اپنے 10ویں غیر ملکی دورے پر صدر رئیسی 2023 میں چین گئے اور اس ملک کے صدر اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کیں. صدر ایران نے اس سے قبل 9 ممالک کا دورہ کیا. 2021 میں شنگائی تعاون تنظیم کے 21ویں سربراہی اجلاس میں شرکت ان کا پہلا غیر ملکی دورہ تھا جس کی میزبانی تاجکستان نے کی۔ سامن، قطر کی میزبانی میں گیس برآمد کرنے والے ممالک کے فورم کے سربراہی اجلاس میں شرکت، اپنے روسی ہم منصب کی سرکاری دعوت پر ماسکو کا دورہ اور اقتصادی تعاون تنظیم ای سی او کے سربراہ ہیسم بن طارق السعید کی دعوت پر عمان کا دورہ وغیرہ صدر ایران کی سفارتی سرگرمیاں ہیں۔ اس کے علاوہ ترکمنستان کی میزبانی میں بورے کیسپین کے ساحلی ممالک کی سربراہی کانفرنس میں شرکت، سمرقند کی میزبانی میں شنگائی سربراہی اجلاس، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت اور کانفرنس کے رکن ممالک کے سربراہان کے چھٹے اجلاس میں شرکت اس سال کے اہم سفارتی امور تھے۔ ایران کی غیر ملکی حکام کے دوروں کے ساتھ ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی سمیت دیگر حکام کے دوروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے خلاف مغرب اور امریکہ کے دعووں اور پابندیوں کے باوجود وہ ایران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکے۔ ان کے تمام معاندانہ اقدامات ایران کی سفارتی تنہائی کا باعث نہیں بنے، بلکہ تہران نے اس خطے میں سفارتی سطح پر کئی اہم کامیابیاں حاصل کیں۔ ان دوروں میں تعاون کی یادداشتیں دیگر ممالک کی اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اقتصادی تعامل سمیت تعلقات کو وسعت دینے کی خواہش کا بھی پتہ دیتی ہیں، اور اس سے تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز ہو سکتا ہے۔ خارجہ پالیسی اور ملک کو با اختیار بنانے میں نئے رجحانات اور مختلف واقعات کی وجہ سے پیدا ہونے والے نئے حالات، جیسے روس اور یوکرائن کے درمیان جنگ نے دنیا میں خارجہ پالیسی کو انتہائی مشکل بنا دیا تھا، لیکن ایران نے اپنی متوازن پالیسیوں سے اس چیلنج کا بھرپور مقابلہ کیا۔ چودہ سو ایک ہجری شمسی میں ایران کی خارجہ پالیسی کا ایک اور اہم واقعہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف مغرب کے معاندانہ رویے کا تسلسل تھا۔ یوکرائن کے خلاف روس کی جنگ کے آغاز کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات روکنے والے امریکہ اور یورپی ممالک گزشتہ موسم گرما میں دوبارہ مذاکرات کی میز پر آ گئے۔ جے سی پی او اے کی بحالی کا اعلان گزشتہ ستمبر میں متوقع تھا، لیکن امریکہ کی رکاوٹ کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا اور جے سی پی او اے کی بحالی کے لیے مذاکرات عملاً معطل ہو گئے۔ ایران میں بدامنی کے آغاز کے ساتھ ہی امریکی حکومت نے کئی بار باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ مذاکرات ایجنڈے میں شامل نہیں ہیں، اور ایران کی اندرونی پیش رفت کی حمایت واشنگٹن کی ترجیح ہے۔ اگرچہ یورپی ممالک نے مذاکرات کے احیاء پر زور دیا، لیکن انہوں نے کھل کر ایران کے اندر موجود خلفشار کی حمایت کی۔ اس نقطہ نظر اور یوکرائن کے خلاف جنگ میں ایران کی طرف سے روس کی فوجی مدد کے بارے میں مغرب کے دعووں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، جسے یقیناً ایران نے ہمیشہ مسترد کیا ہے، ایران کے خلاف شدید دباؤ بشمول اقتصادی اور سیاسی دباؤ کو امریکہ اور یورپ کے ایجنڈے میں شامل کیا گیا۔ ایران میں خلفشار کے خاتمے اور ایران میں بدامنی کے خاتمے اور دشمنوں کے اپنے اہداف کے حصول میں ناکامی کے بعد ایک بار پھر مذاکرات کی بحالی کا مسئلہ اٹھایا گیا۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رفائل گروسی نے 3 مارچ 2023 کو تہران کا دورہ کیا اور ایٹمی توانائی کی تنظیم کے سربراہ جناب اسلامی اور ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی سے ان کی ملاقات و گفتگو ہوئی۔ اس دورے کے بعد مذاکرات کی بحالی کی امید بڑھ گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ 1402 ہجری شمسی میں اس مسئلے کو فریقین زیادہ سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام طلوع کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ و ناصر۔